الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اللہ کے یہ سات ولی جو تھے اولیاء اللہ وہ اس غار میں پہنچے اور سو گئے اور اللہ تعالی نے ان کی نیند کو اتنا لمبا بنا دیا کہ تین صدیاں گزر گئی 309 برس گزر گئے وہاں تک یہ سوتے رہے. اس زمانے میں حکومت بدل گئی, شہر کے اندر خاندان اور نسل بدل گئی. جو ظالم بادشاہ دقیانوس تھا وہ مر کے دنیا سے ختم ہو گیا. اس کی جو بت پرست قوم تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اس لیے کہ 309 برس کا زمانہ بہت لمبا زمانہ ہوتا ہے. کم از کم 5-6 نسل اور پیڑیاں بدل جاتی ہیں. جس زمانے میں یہ نیند سے بیدار ہوئے اس وقت جو بادشاہ تھے وہ الحمدللہ مسلمان تھے. ان کا نام حضرت بیدوسیس تھا اور اس وقت ان کے اس شہر میں اکثر لوگ بھی مسلمان تھے, ایمان والے تھے. 309 برس کا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد صحیح سلامت بیدار ہونا, نیند میں سے اٹھنا, یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی ایک نشانی تھی. اتنی لمبی نیند یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی, اور اتنی لمبی نیند کے بعد سلامت اٹھنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی تھی. جب یہ حضرات نیند میں سے بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا, اور جب گوفہ میں داخل ہوئے تھے تو صبح کا وقت تھا. نیند میں سے اٹھ کر کے ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے پوچھتا ہے, قال قائل منہم کم لبستم, ایک ساتھی نے پوچھا کتنی دیر اپنے کو نیند آئی. یہ سات ولیوں کو, اولیاء اللہ کو, نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اتنا لمبا سوئے. اس لیے کہ سونے والے کو کتنا ٹائم جاتا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا, کتنا سویا وہ آدمی. لہذا ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو پوچھتا ہے کتنی دیر سوئے, تو دوسرے ساتھی نے کیا جواب دیا, قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہا کہ ایک دن ہم نے نیند نکالی. دوسرے ساتھی نے کہا کہ نہیں, آدھا دن نیند نکالی. اس لیے کہ جب یہ گفہ میں آئے تھے تو صبح کا وقت تھا, اور جب نیند میں سے بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا. ایک نے یوں سوچا کہ بھائی صبح سے شام تک سوئے آدھا دن, آج ویکینڈ تھا, سنڈے تھا, تو ذرا زیادہ سو لیے. دوسرا کہنے لگا کہ نہیں, دن چینج ہو گیا ہے, دن بدل گیا ہے, ایک پورا دن ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں. تیسرے ساتھی نے بہت اچھی بات کہی کہ بھائی دیکھو کتنا سوئے, کتنی نیند نکالی. اس ڈسکشن میں, اس بحث میں ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکار بات ہے. کتنا سوئے، کتنی دیر سوئے، یہ سب ڈسکس مت کرو. بیکار بات میں اپنے ٹائم کو برباد مت کرو. جس اللہ نے سلایا وہ اللہ جانتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں. کتنی پیاری بات کہی تیسرے ساتھی نے. چنانچہ وہ کہتے ہیں قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. اللہ جانتے ہیں، جس اللہ نے نیند عطا فرمائی وہ اللہ جانتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں. کہا اچھا کام کی بات کرو، بیکار بحث چھوڑو، ڈسکس چھوڑو، کام کی بات کرو. کام کی بات یہ کرو کہ ذرا بھوک لگ رہی ہے، دیکھو 309 برس نیند نکالی تو بھوک نہیں لگی، یہ اللہ کی قدرت تھی. اور جب نیند کھلی تو پہلے ہی گن لگے بھائی بھوک لگی ہے، اب کام کی بات کرو. اور کام کی بات یہ ہے کہ کھانے کا انتظام کرو، کھانا منگواؤ. کہ کھانا کہاں سے لائیں گے، یہ تو پہاڑ ہے، گفا ہے، کیو ہے، یہاں کہاں کھانا ملے گا. تو کہا قریب میں تو شہر ہے اپنا ترسوس شہر، کہ وہاں کسی آدمی کو بھیجو اپنے ساتھیوں میں سے اور بھیج کر کے کھانا منگواؤ. کا مشورہ کرو تام کا ذمہ دار کون. تو طے ہو گیا، سات ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حضرت تملی خواہ ان کا نام تھا. کا تملی خواہ ساتھی کو تام کے اندر شاید مہارت رہی ہوگی، کا ان کو تام کا ذمہ دار بنا کہ یہ جاوے اور جا کر کے کھانے کا انتظام کرے. تو بات کرنے لگے آپس میں، فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. کا ایک ساتھی کو اپنے پیسے لے کر کے شہر میں بھیجو کہ اپنے پیسے لے کے جاوے. معلوم ہوا کہ اللہ کے رستے میں اپنے خرچے سے چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسرے کے اوپر بوجھ بن کے جاوے. بے اموالکم وانفسکم، جان بھی اپنی مال بھی اپنا، کہ نکل جاؤ، خرچے کا تو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، لے کے جاؤ. اپنے خرچے کی فکر خود کرے آدمی. جب دونوں قربانی لگتی ہے تو زندگیوں میں ہدایت جلدی آتی ہے. اور دوسرے پر آدمی بوجھ بن کے جاتا ہے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جیسا فائدہ ہونا چاہیے. یہ نوجوان جب شہر سے نکلے تھے تو خرچہ اور پیسے بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلے تھے. معلوم ہوا کہ اللہ کے رستے میں پیسوں کو لے کر کے جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی توکل ہے کہ آدمی اپنا خرچہ خود ساتھ لے کر کے جائے. کا پیسے لے کر کسی کو شہر میں بھیجو، وہ جا کر کے کھانا لے آوے. اور اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ان ساتھیوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ اپنے پیسے سے کھانا منگوانا ہے، کسی پاس جا کر کے بھیک نہیں مانگنی ہے کہ ہم کو کھانا دے دو، ہمارے لیے روٹی کا انتظام کر دو. اپنے پیسے سے خرید کے کھانا منگوانا ہے. چنانچہ تملی خان نامی ایک ساتھی کو بھیجا، لیکن بھیجتے وقت خاص طور پر ایک بات کہی سب ساتھیوں نے، یہ بات خاص دھیان رکھنے کی بات ہے. کہا تملی خان تم شہر میں جا رہے ہو کھانا لینے کے لیے جا رہے ہو، تو دھیان رکھنا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. کہ ساتھی ایسی ہوٹل سے کھانا لانا جس ہوٹل کے اوپر حلال کا کھانا ملتا ہو. اس لیے کہ ان کو تو یہ معلوم کہ ابھی تو وہی زمانہ ہے کافروں کا، ان کو تھوڑا معلوم کہ زمانہ بدل گیا، ہم 300 برس سوئے. کا کافروں کا زمانہ ہے، ہوٹلیں بھی کافروں کی ہیں اور وہ جانور ذبح کرتے ہیں بتوں کے نام پر، اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح نہیں کرتے، بتوں کے نام پر، مورتیوں کے نام پر جانور کاٹتے، اور ایسا حرام کا گوشت ہوٹلوں میں پکا کر کے بیچتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو. لہذا دیکھنا بھائی، کسی کافر مشرک کی ہوٹل پہ جا کے کھانا مت لانا. ایسی ہوٹل پر جہاں اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا ہو، ایسی ہوٹل سے کھانا مت لانا. دیکھ کر کے کھانا لانا بھائی، اس کو سمجھا کے بھیج رہے ہیں. یہاں علماء نے، مفتیوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جن شہروں میں زیادہ تر حرام کا گوشت ملتا ہو، ایسے شہر میں بغیر تحقیق کیے ہوئے ہوٹل میں کھانے چلے جانا جائز نہیں ہے، جہاں زیادہ تر حرام کا بکتا ہو. پہلے تحقیق کرو، معلومات کرو. آج تو مسلمان خالی حلال کا اسٹیکر دیکھ کے خرید لیتے ہیں. حلال کا اسٹیکر چھپوانے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ بہت آسان ہے، پرنٹنگ پریس میں آرڈر دینا کہ حلال کا اسٹیکر چھپوا دینا، اور پھر اس حلال کی ایک تھیلی کے اندر گوشت پیک کر کے بیچنا، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے بہت تحقیق کی ضرورت ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر جانور کو ذبح کیا گیا ہو، غیر اسلامی طریقے سے جانور کو ذبح کیا گیا ہو، اس کو دیکھ دیکھ کر کے آدمی کو کھانا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. حرام کھانا پیٹ میں جائے گا تو دعا کا قبول ہونا بند ہو جائے گا، اور گناہ کرنے کا دل چاہے گا، برائی کا دل چاہے گا. اس لیے حلال کا کھانے کا اہتمام کرو. تو کہا بھائی جا، اور جا کر کے دیکھنا کہ حلال جہاں ملتا ہو وہاں سے کھانا لانا. پھر سب ساتھیوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، وہ دقیانوس ظالم بادشاہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی پولیس ہم کو پکڑنے کے انتظار میں ہے. وہ ہم کو پکڑ لیں گے تو پکڑ کے قتل کر دیں گے. اس لیے بھائی ذرا چھپ چھپ کے جانا، سنبھل سنبھل کے جانا کہ کوئی تم کو پہچان نہ لے وے. اس لیے سب ساتھیوں نے تملیخا کو نصیحت کر کے بھیجا، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. بھائی بہت سنبھل سنبھل کے جانا، کوئی تم کو دیکھ نہ لے وے، پہچان نہ لے وے. اگر پہچان لیں گے تو پھر تم کو وہ ہم کو پکڑ کے مار ڈالیں گے. اِنَّهُمْ اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا. اگر پتا چل گیا کہ ہم وہی سات نوجوان ہیں تو پکڑ کے لے جائیں گے، زبردستی ہمارے پاس مورتی پوجا کروائیں گے، پرانے مذہب پر عمل کروائیں گے، پتھر مار کے ہم کو مار ڈالیں گے. لہذا ذرا سنبھال سنبھال کے جانا بھائی. تو بہت اچھا، تم دعا کرو میں جاتا ہوں شہر میں. لہذا تملی خان نے پیسے لیے اور پیسے لے کر شہر کے اندر پہنچے. اب جو پہنچے تو سب نیا نیا دکھ رہا ہے کہ ارے ہمارے یہاں تو یہ شاپنگ سینٹر تھا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا، اور یہ دکانیں نہیں تھی، یہ سب نئی نئی دکانیں، یہ پبلک بھی سب نئی نئی دکھ رہی ہے. اس کو ایسا لگا تو صحیح، لیکن اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں کہ 300 برس ہو چکے ہیں. اس کو تو یہ کہ کل ہم گئے ہیں اور آج شہر میں آ رہے ہیں. تو کچھ نیا نیا، انجانا انجانا، چینج چینج، بدلا ہوا سب دکھ تو رہا ہے. لیکن یہ سنبھل سنبھل کے ایک ہوٹل پہ گیا ہے، کھانے کا آرڈر دیا، اور پھر اس نے پیسے نکالے کہ لو بھائی یہ پیسے تمہارے. جب وہ ہوٹل والے نے ہاتھ میں پیسے لیے تو وہ پیسے کو دیکھتا ہے اور تملی خا کا منہ دیکھتا ہے. پیسہ دیکھ رہا ہے, تملی خا کا منہ دیکھ رہا ہے. پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خزانہ تو نہیں نکلا پرانے زمانے کا؟ میں نے کہا کیسا خزانہ؟ کیا خزانہ؟ کہ کیوں, کیسی خزانے کی بات کر رہے ہو؟ کہ یہ تو تم 300 برس پرانا سکہ لے کے آئے ہو, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں کوئی خزانہ تو نہیں نکلا. تو کہا کیسا 300 برس پرانا سکہ؟ تم لکھا بھی ذرا گرم ہو گئے, کیسا 300 برس پرانا سکہ؟ کہا بھائی یہ سکہ ابھی کا نہیں ہے, یہ تو 300 برس پرانا سکہ ہے. کہا کیسا 300 برس پرانا سکہ؟ میں کل اس شہر سے جب گیا تھا اپنے گھر سے تو جیب میں پیسے لے کے گیا تھا, اور تو آج کہہ رہا ہے کہ 300 برس کا سکہ لے کے آیا. تو اس نے سب ہوٹل والوں کو دکان والوں کو جمع کیا, دیکھو نہیں آدمی کیا بات کر رہا ہے, اور سب ہوٹل والوں کو آجو باجو کی دکان والوں کو جمع کر کے سکہ بتایا کہ یہ دیکھو پرانا آدمی پتا نہیں کہاں سے نکل کے آیا اور یہ 300 سال پرانا سکہ لے کے آیا. ایک تماشا ہو گیا, پورے شہر میں شور مچ گیا, اور سب لوگ پکڑ کے حضرت تملی خاں کو, بادشاہ جو اس زمانے کا تھا مسلمان, حضرت بیدوسیس, اس کے دربار میں لے کر کے گئے. اب ہوا یہ تھا کہ جس زمانے میں یہ نوجوان گم ہو گئے تھے, غائب ہو گئے تھے, اور نہیں ملے, بہت تلاش کیا, تو کافر بادشاہ نے ایک تختی لکھوائی تھی. وہ زمانے میں کاغذ کا استعمال کم تھا, تانبے اور پیتل کی پتلی تختی ہوتی تھی اور اس کے اوپر لکھ دیتے تھے, جیسے کہ اب یہ ماربل پر لکھتے ہیں اور لکھ کے لگا دیتے ہیں, ایسی ایک تختی لکھی تھی جس میں ان ساتوں نوجوان کے نام لکھے تھے, اور یہ لکھا تھا کہ یہ گم ہو گئے ہیں اور ان کو پکڑ کے سزا دینی ہے. یہ لکھ کر کے اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے حکومت کا جو خزانہ ہوتا ہے, ریزرو بینک ہوتی ہے, اس میں اس تختی کو رکھوا دیا تھا. اب جو بادشاہ بھی بنتا ہے ریزرو بینک کو دیکھتا ہے, خزانے کو دیکھتا ہے, تو ہر ایک وہ پڑھتا کہ ایسے کوئی 7 نوجوان کسی زمانے میں گم ہو گئے تھے, ہوئے ہوں گے گم اپنی بلا سے, اپنے کو کیا مطلب. زمانہ گزر گیا اور یہ جو مسلمان بادشاہ آیا تھا اس نے بھی وہ تختی پڑھی تھی کہ 7 نوجوان ایک اللہ پر ایمان لا کر کے بت پرستی کو چھوڑ کر کے کہیں گم ہو گئے تھے, اور یہ مسلمان بادشاہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتا تھا, اے اللہ وہ تیرے 7 نوجوان کتنے پیارے ہوں گے بندے کہ جنہوں نے تجھ پر ایمان کے خاطر پوری قوم کو چھوڑ دیا تھا, پورے سماج کو, پورے ملک کو چھوڑ دیا تھا, کتنے اچھے تیرے وہ نیک بندے ہوں گے اے اللہ, تو ان 7 نوجوانوں سے میری ملاقات کروا دے. وہ مسلمان بادشاہ جو ان کو پہچانتا نہیں تھا, صرف وہ تختی پڑی تھی, ہسٹری پڑی تھی, تو وہ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا. اور ایک اور مسئلہ اس زمانے میں کھڑا ہوا تھا, مسئلہ یہ کھڑا ہوا تھا کہ یہ مسلمان بادشاہ اپنی گورنمنٹ میں سب لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا تھا کہ بھائی ایک اللہ پر ایمان لے آؤ, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, قیامت آئے گی, حساب دینا ہے, اس دن پہ ایمان لے آؤ. یہ لوگوں کو سمجھاتا تھا. تو ملک میں زیادہ میجورٹی تو مسلمانوں کی تھی, لیکن کچھ لوگ آخرت کو مانتے نہیں تھے کہ ایسا کیسا کہ ایک آدمی مر جاوے, مر کے قبر میں چلا جاوے, ختم ہو جاوے, پھر اس کو نئی زندگی ملے گی. لوگ مانتے نہیں تھے. تو جو لوگ مانتے نہیں تھے ان کی ہدایت کے واسطے یہ بے دوشیس بادشاہ اللہ کے سامنے رات دن دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری کنٹری میں جو پبلک قیامت کو مانتی نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے لیے کوئی ایسی نشانی بتلا دے کہ یہ لوگ قیامت کو مانتے ہو جاوے۔ معلوم ہوا کہ بادشاہوں کی، امیروں کی، بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی پبلک کی دینداری کی بھی فکر کرے۔ وہ بادشاہ تھا، بڑا نیک تھا، اور رات کو اللہ کے سامنے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ میری پبلک میں سے جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے تو کوئی ایسی نشانی بتا کہ وہ قیامت کو مانتے ہو جائے۔ بہت دعا کی۔ ایک دن اس بادشاہ نے سوچا کہ میں بادشاہی انداز میں دعا کروں، اس کے بجائے فقیر بن کے اللہ کے سامنے دعا کروں تو اللہ میری دعا قبول کر لے رہے۔ تو اس نے اپنے بدن کے اوپر جو کنگ کے ڈریس ہوتے وہ نکال ڈالے اور ٹاٹ پہنا۔ ٹاٹ، ٹاٹ تو سمجھتے ہو نا، جس میں یہ سب سامان بھرتے ہیں مٹیریل، وہ ٹاٹ پہنا، لپیٹا اپنے بدن پر، اور ٹاٹ پہن کر کے محل سے باہر نکل گیا۔ اور راکھ ہوتی ہے چولہے میں جو نکلتی ہے راکھ، لکڑے جلاؤ اور راکھ نکلتی ہے، تو راکھ کا ڈھیر جمع کیا، ٹاٹ پہنا، راکھ کے ڈھیر پہ بیٹھا اور فقیر بن کے اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ میری کنٹری میں جو پیپل قیامت کو نہیں مانتے ان کے لیے کوئی ایسی نشانی دکھلا دے کہ یہ لوگ قیامت کو مانتے ہو جائے۔ کتنی فکر ہوگی اپنی پبلک کی کہ وہ لوگ ایمان لے آوے، قیامت کو مانتے ہو جائے۔ بس ادھر بادشاہ نے دعا مانگی اور وہ محل میں آیا ہوگا، اور ادھر پوری پبلک شور مچاتے ہوئے جلوس کی شکل میں تملی خا کو پکڑ کے بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تم ٹھہر جاؤ، میں مجھے پہلے اس سے بات کرنے دو، کون ہے، کیا ہے، کیا حقیقت ہے۔ جب ساری بات چیت ہوئی تو ان نوجوانوں نے اپنی بات سنائی کہ بادشاہ سلامت، ہم سات نوجوان، ہماری پوری کمیونٹی بتوں کی پوجا کرنے والی، مورتیوں کی پوجا کرنے والی، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، ہم اللہ کے واسطے شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے، ظالم بادشاہ نے ہم کو قتل کرنے کی بات کہی تھی، ہم ایمان بچانے کے لیے فلانی کیو میں، گوفا میں جا کر سو گئے تھے۔ بادشاہ نے پھر ان کو بتایا کہ بھائی تم ایک دن دو دن سوئے نہیں ہو، تم تو 309 برس سو کر کے واپس آ رہے ہو، یہ تو زمانہ بدل گیا، اب وہ ظالم بادشاہ نہیں ہے، اب تو میں مسلمان بادشاہ ہوں، اور یہ پوری پبلک زیادہ تر مسلمان ہے، تم مت گھبراؤ، اطمینان سے یہاں میرے پاس بیٹھو اور بات کرو۔ ہمت دلائی بادشاہ نے، تب حضرت تملیخا کے دل میں اطمینان ہوا، اے اللہ تو کیسا مہربان خدا کہ تو نے ہماری جان بچا لی، 309 برس ہم کو نیند میں سلا کر کے رکھا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ نے وہ تختی نکالی جن پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، تیلی کیے تملیخا کو پوچھ پوچھ کر کے، اچھا یہی تمہارے سات نام ہے؟ کہاں یہی نام ہے۔ اچھا اس طرح یہ تمہاری فیملی ہے؟ کہا یہی ہماری فیملی۔ سارے ریکارڈ وہی نکلے تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی سات نوجوان ہیں جو ایمان کے خاطر سب کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ بادشاہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنی کنٹری میں جو پیپل قیامت کو مانتے نہیں تھے ان سب کو جمع کیا، کہ آؤ ادھر آؤ، تم قیامت کو مانتے نہیں تھے، قیامت کیسی چیز ہے، دیکھو اس نوجوان کو کہ 309 برس سویا رہا، بھوکا پیاسا اپنی کیو میں گوفا میں رہا پھر بھی آیا کہ نہیں تمہارے سامنے؟ کہ جو اللہ 309 برس کے بعد زندہ اور سلامت اٹھا سکتے ہیں وہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت, یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ لو کہ 309 برس کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا, تو وہی اللہ تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائیں گے. ان سب لوگوں کو یقین آ گیا قیامت کے اوپر کہ انشاءاللہ قیامت آنے والی ہے, اور بادشاہ کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. جب بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی لوگ ایمان لے آئے, قیامت کو نہیں ماننے والے بھی قیامت کو مان گئے, تو پھر بادشاہ نے دھیرے سے ریکویسٹ کی کہ بھائی وہ تمہاری کیو کہاں ہے ذرا ہم کو بتاؤ, تمہارے باقی 6 ساتھی کہاں ہیں ذرا ہماری ملاقات کراؤ, ہم ملنا چاہتے ہیں ان سے. کہا چلو, لے کر کے نکلے. بادشاہ خود بھی ہے حضرت بیدوسیس, اور ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کے بڑے بڑے منسٹر لوگ بھی ہے, اور شہر ترسوس کی پبلک بھی ہے, اور ایک جلوس کی شکل کے اندر کیو کی طرف آگے جا رہے ہیں. جب بالکل گفا کے دروازے پر پہنچے تو تملی خان نے اس نوجوان نے یوں کہا, بادشاہ آپ ذرا یہاں ٹھہرے جاؤ, اس لیے کہ ابھی اچانک جو ہم اندر پورے ساتھ میں جائیں گے تو ہمارے 6 ساتھی ڈر جائیں گے, اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بادشاہ لشکر کو لے کر ہم پر اٹیک کرنے آیا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے, مٹ بھیڑ ہو جائے, آپ ذرا یہاں باہر ٹھہر جاؤ. پہلے میں کیو میں جاتا ہوں, اپنے ساتھیوں کو انفارم کرتا ہوں, ان کو بتلاتا ہوں حقیقت کیا چیز ہے, بعد میں تم آنا. بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات, ہم ٹھہر جاتے ہیں اور پھر ہم وہاں پر آئیں گے. حضرت تملی خواہ پہنچے, ساتھیوں کے لیے کھانا وانا لائے ہوں گے, وہ کھلایا پلایا, اور اس کے بعد اطمینان سے ساتھیوں کے سامنے بات رکھی کہ میرے ساتھیوں اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے, ہم ایک دن آدھا دن سوئے نہیں ہیں, ہم تو 309 برس سوئے ہیں. اور یہ بات قرآن کی ہے, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 309 برس ساتھیوں ہم اس گفا کے اندر نیند میں سوئے ہیں, اور اللہ نے اس نیند کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائی ہے. یعنی اللہ کی حفاظت کا نظام دیکھ لیا, اللہ جب حفاظت کرنے پر آئے تو نیند سے حفاظت کر لے, نیند بھی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی, اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے, اس کی طاقت کو کون پہچان سکتا ہے. ایک مکڑی, یہ مکڑی کروڑیا, یہ جو جالے بناتا ہے گھروں میں مسجدوں میں, کتنی کمزور چیز ہے, ذرا انگلی مارو تو اس کی نیٹ ٹوٹ جاتی ہے, لیکن یہی کمزور نیٹ اللہ تعالی نے جب چاہا تو اسی کمزور مکڑی اور کروڑیے کی نیٹ کے ذریعے سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. حضور گار میں تھے نا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ, مکہ والے پکڑنے کے لیے آ گئے تو وہاں اسی مکڑی نے کروڑیے نے نیٹ بنا دی, جالی بنا دی, اور اس جالی کے ذریعے اللہ نے حفاظت فرما لی. اللہ کی شان ہے جس چیز کے ذریعے اللہ چاہے حفاظت کر لے. اسی لیے میرے بھائیو ہمیشہ اللہ پر نظر رکھو, حفاظت کے معاملے میں قرآن اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ بڑے مہربان ہیں. اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ حفاظت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نیند کے ذریعے حفاظت فرما لی. پھر کہا کہ ساتھیوں اب تو زمانہ بدل گیا, حکومت بدل گئی, 309 برس گزر گئے, اب تو مسلمان بادشاہ ہے, وہ ہم کو ملنے آئے ہیں. تو ساتوں کے ساتھ ساتھی کہنے لگے کہ اچھا یہ بات ہے, زمانہ بدل گیا, مسلمان بادشاہ ہے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, کہا ہماری چھوٹی سی اس گفا میں کہاں بادشاہ اور پوری قوم آئے گی, ہم ہی باہر جاتے ہیں اور باہر جا کر کے ہم ان کی ملاقات کرتے ہیں. ساتوں کے ساتھ نوجوان نکل کر کے باہر آئے اور بادشاہ سے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی, گلے لگے, آپس میں بات چیت ہوئی. اور اس کے بعد پھر ان ساتوں نوجوانوں نے یوں کہا کہ بادشاہ ہم کو واپس ہماری گفا میں جانے دو, زمانہ بدل گیا, دنیا بدل گئی, ایسی دنیا میں اب ہم رہنا نہیں چاہتے, ہم واپس اپنی گفا کے اندر جاتے ہیں, وہی ہمارے لیے سلامتی ہے. جس گفا میں اللہ نے 309 برس ہماری حفاظت فرمائی, اسی گفا کے اندر ہم کو سکون اور چین ملے گا, ہم تو واپس جاتے ہیں. یہ کہہ کر کہ یہ ساتوں نوجوان اپنی گفا میں واپس گئے, اور جیسے ہی گفا میں واپس پہنچے فوراً موت کا فرشتہ آیا اور یہ ساتوں کو سات نوجوانوں کی وفات ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا اسی گفا کے اندر. چنانچہ بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد لوگ کہنے لگے کہ یہاں پر ان ساتوں نوجوان کی یادگیری میں کوئی عمارت بنانی چاہیے, کوئی بلڈنگ بنانی چاہیے کہ یاد رہے کہ یہ سات نوجوان کون تھے, ان کے نام کیا تھے, ان کی فیملی کون سی تھی, ان کا خاندان کون سا تھا, کہ یہ یادگیری رہے. اس لیے یہاں پر کوئی بلڈنگ بناؤ, یہاں پر کوئی جو ہے یادگیری کی جگہ بناؤ. تو لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے, اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. لوگ کہنے لگے, آپس میں بحث میں جھگڑے کی شکل ہو گئی کہ یہاں کوئی عمارت بناؤ کہ جی ان نوجوانوں کی یادگار رہے. کسی نے کہا کہ کوئی شاندار بلڈنگ بناؤ جس پر ان نوجوانوں کے نام ہم لکھ دے وے اور لوگ آ کر کے اس کی زیارت کرے. تو کسی نے اور مشورہ دیا کہ بھئی ایسی بلڈنگ ولڈنگ کے چکر میں مت پڑو, ایک کام کرو کہ جہاں یہ نوجوانوں کی گفا ہے وہاں پر ایک مسجد بنا دو, ان سات نوجوانوں کی یادگیری میں کوئی مسجد بنا دو. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اکثر لوگ مسلمان حکومت والے سب کہنے لگے ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے اور یہ مسجد ان نوجوانوں کی یادگار رہے گی کہ یہاں یہ نوجوان اس گفا میں آرام کر رہے تھے, اس یادگیری میں ہم یہاں مسجد تعمیر کریں گے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے کسی قبروں کے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے, اور یہ ان کی یادگیری رہے اپنے مرحوم ماں باپ خاندان کے لوگ. اللہ اگر توفیق دے دے تو ان کی ایصال ثواب کے لیے ایکات مسجد, ایکات مدرسہ, کوئی حفظ کلاس, کوئی ہاسپٹل ہمیں بنا دینی چاہیے کہ اس کا ثواب ان مرحوموں کو پہنچتا رہے. اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا ہے اور اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف سے ہم کو کچھ ملا, اس کو ہم نے آگے بڑھایا, تو اب ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. ان کی یادگیری میں اللہ توفیق دے دے چھوٹی موٹی مسجد ہی صحیح, کوئی ایک آدھ مدرسہ ہی صحیح, ایک آدھ کلاس روم ہی صحیح, ایک آدھ جو ہے کنواں ہی صحیح, یا کچھ نہیں تو اپنے سے جو ہو سکے وہ اپنے مرحوموں کی یادگیری میں کروا دینا چاہیے. انشاءاللہ جب ہم اپنے بڑوں کی یادگیری میں کریں گے تو ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے گی اور وہ ہم کو جو ہے یاد رکھیں گے. خوش نصیب ہے وہ لوگ, اللہ نے ان کو دولت دی اور وہ اپنے بڑوں کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک دن ہمارے بارڈولی کے مدرسے میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ ہمارے ماموزاد بھائی مفتی ابراہیم صاحب بھی تھے. چند دن پہلے ہمارے بستی کے ایک آدمی کا انتقال ہوا تھا. بیچارے وہ ایسے آدمی تھے, نمازوں میں بہت غافل, انتقال ان کا ہوا تھا. ان کا ایک جوان بیٹا آیا اور وہ بیٹا بھی بیچارا ایسے ہی دین سے ذرا دور, نماز نہیں, کوئی دینی چیز نہیں. لیکن ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے پاس آیا اور 7 یا 8 لاکھ روپے انڈین لے کر کے وہ آیا اور آ کر ہمارے سامنے رکھے اور رکھ کر کے یوں کہا کہ دیکھو آپ دونوں مفتی بیٹھے ہیں, میرے باپ کی اتنی عمر ہوئی, میرے باپ نے زندگی بھر نماز وغیرہ نہیں پڑھی, یہ پیسے میں رکھتا ہوں, تم دونوں نماز کے فدیے کا حساب کرو بیٹھ کر کے, اور یہ پوری رقم میں سے میرے باپ کی نماز کا فدیہ ادا کر دو. اور پھر اس نے یوں کہا کہ اگر حساب میں پیسے زیادہ ہوئے میں ڈبل پیسے لا کر کے دوں گا, لیکن میرے باپ کی نماز کا فدیہ ادا کر دو تاکہ میرے باپ کو قبر میں عذاب نہ ہوئے. ہم دونوں تو دنگ رہ گئے دیکھ کر کے کہ یہ نوجوان اتنی بڑی رقم اپنے مرحوم باپ کی نماز کا فدیہ دینے کے لیے لے کر کے آیا, اس کو اپنے باپ کی آخرت کی کتنی فکر کہ میرے باپ کی اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہوئے. اسی لیے آج ہمارے پاس چانس ہے کہ ہمارے باپ دادا ماں ان میں سے کوئی نماز میں غفلت کرتا تھا چھوڑتا تھا, ہم ان کی طرف سے فدیے نکال دیں. کسی نے حج فرض تھی نہیں کی تھی, ہم ان کی طرف سے حج کروا دیں. روزے چھوڑے تھے, ہم ان کی طرف سے روزوں کا فدیہ دے دیں. انہوں نے زکات نہیں دی تھی زندگی میں, ہم ان کی طرف سے زکات دے دیں. اور اللہ نے توفیق دی ہو اپنوں سے جو ہو سکے اپنے بڑوں کی یادگیری میں کوئی نہ کوئی دین کا ثواب کا صدقہ جاریہ کا کام کر دو, ہماری اولاد انشاءاللہ ہمارے لیے کرے گی. یہ ہے کرنے کا کام. تو ان مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو یہاں ان نوجوانوں کی یادگیری میں ایک مسجد بنائیں گے اور وہ مسجد ان نوجوانوں کی یادگیری رہے گی کہ اللہ کے 7 ولی اس گفا کے اندر سوئے تھے, یہاں اس کی یادگیری رہے گی. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. جیسا کہ آپ کو شروع سورت میں بتایا تھا کہ یہ سوال نوجوانوں کے بارے میں مکہ کے کافروں کو مدینہ کے یہودیوں نے سکھایا تھا. یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو چڑھا کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرو. اس میں ایک سوال یہ بتایا تھا کہ وہ 7 نوجوان کون تھے جو گم ہو گئے تھے. اب اس میں یہودی اور نصرانیوں کے یہاں کتنے نوجوان تھے, ان کی ٹیم میں کتنے ممبر تھے, اس میں کچھ مدبھید تھا, اختلاف رائے تھا. یہودی نصرانی 3 اور 4 مانتے تھے کہ 3 نوجوان تھے, کوئی مانتا تھا کہ 4 نوجوان تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بحث جھگڑا مت کرو کہ کتنے نوجوان تھے, کام کی باتیں کرو, فضول بحث میں مت پڑو. قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 نوجوان. قرآن نے یہودیوں کی بات جو ان کی تورات میں لکھی تھی بناوٹی اور انجیل بائبل کی لکھی ہوئی بناوٹی بات کو رد کر دیا اور انداز سے یہ بتلا دیا کہ یہ سات نوجوان تھے اور آٹھویں نمبر کے اوپر ان کا کتا تھا۔ بزرگوں بات دراصل یہ ہے کہ جب نوجوان یہ طے کر لے وے کہ مجھے اللہ کی مرضی کے اوپر چلنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے اوپر زندگی گزارنی ہے، تو اللہ نوجوانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور کیا کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ سات نوجوان کتنے پیارے اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو آرڈر دے دیا ان کے واسطے کہ سورج ان کی گوفا کے دروازے سے کٹ کے چلے، کٹ مار کے چلے، سورج کی گرمی ان کو نہ لگے۔ اور کتنی بڑی بات کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پلٹتے تھے نیند میں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ نوجوان جب نیند میں تھک گئے اللہ نے ان نوجوانوں کو کروٹ پلٹا۔ حقیقت ہے کہ جب جوان ہمت کر لے کہ ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں گے، اللہ کی فرما برداری پہ چلیں گے، تو اللہ بہت راضی ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، کل قیامت کے دن جب گرمی کا ماحول ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تپتی ہوئی زمین ہوگی، سارے انسان میدان قیامت میں پریشان پریشان ہوں گے، بدن سے پسینہ نکلتا ہوگا، اس لیے کہ سورج سر پہ ہوگا اور اتنا پسینہ نکلے گا۔ حدیث میں ہے کسی کو یہاں تک، کسی کو یہاں تک، کسی کو منہ تک، دنیا میں جتنے گناہ اتنا پسینہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا قیامت کے میدان میں، اللہ کے عرش کا سایہ، جہاں اللہ کی کرسی ہوگی اللہ کا عرش ہوگا، بہت بڑا عظیم الشان بہترین نورانی سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا، اور اللہ اس سائے میں سلیکٹڈ پیپل کو جگہ عطا فرمائیں گے، خاص خاص لوگوں کو چن چن کے جگہ عطا فرمائیں گے۔ کن کن لوگوں کو اس میں جگہ ملے گی؟ سات یا آٹھ قسم کے لوگوں کو اللہ جگہ دیں گے، اس میں سے دو میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ نمبر ایک، جو نوجوان حدیث میں ہے بخاری شریف میں، جس نوجوان نے، جس ینگ نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ ایسے نوجوانوں کو بلا بلا کر کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے لیے تو گولڈن چانس ہے اس وقت کہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دو، یہ گولڈن چانس ہے۔ جو جوان اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو بلا کر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ اور نمبر دو، جو آدمی، اس میں کوئی قید نہیں جوان کی بوڑھے کی، کوئی قید نہیں، جو آدمی تنہائی میں یعنی ایکانت میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسی تنہائی کی جگہ میں جہاں اکیلا ہو بیٹھا ہو، اور پھر اس کو اللہ کا ڈر دل میں آوے، اللہ تیری جہنم کیسی، اللہ تیری قبر کیسی، اللہ تیرا عذاب کیسا، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، اکیلا بیٹھ کر اللہ کا ڈر اس کے دل میں آوے اور اللہ کے ڈر سے آنکھ میں سے آنسو نکلے، ایکانت میں تنہائی میں بیٹھ کر۔ تو جو مسلمان تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے، ایسے مسلمانوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی پیاری چیز ہے، خدا کے عرش کا سایہ چاہیے نا قیامت کے دن، تو یہ دو چیزیں کر لو، جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دو اور تنہائی میں اللہ کے در سے آنکھ میں سے آنسو لگا لو. اور تیسرے نمبر پر کون ہے وہ انشاءاللہ آج رات عشاء کے بعد کی مجلس میں بتاؤں گا کہ تیسرا وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. صحیح بات ہے کہ ولی بننے کا زمانہ جوانی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ جوانوں کا قصہ سنایا تاکہ ہم جوانی میں اللہ کے ولی بن جائے. ایک جوان جب دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو بڑھاپے کی نمازیں اس کی دو رکعت کا نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جوانی کی دو رکعت نماز. اس لیے کہ جب وہ باہر تھا آؤٹ آف مسجد تو گناہ اس کو دعوت دے رہے تھے، یہ گناہ پہ جاؤں وہ برائی پہ جاؤں، لیکن وہ سارے گناہ کو چھوڑ کر اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اللہ کو اس کی جوانی کی نماز پہ پیار آ جاتا ہے، پیار آتا ہے اللہ کو اس کی جوانی کی نماز کے اوپر. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی، کہ جس آدمی نے 17 سے 27 یہ 10 ایئر جو بیچ میں ہیں، اس ایج کی اس عمر کی جس نے حفاظت کر لی گناہ سے، اللہ اس کی موت عطا فرمائیں گے اللہ کا ولی بنا کر کے. بہت آسان نسخہ ہے 17 to 27، جس نے اس ایج کی اس عمر کی حفاظت کر لی اللہ اس کی موت دیں گے اپنا ولی بنا کر کے، اللہ اس کو موت عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں جوانی کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں، جوانی کو ضائع اور برباد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اور جوانی کے جذبات کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.